امامت محافظ شریعت. کل سے میں تفصیل سے اس کے اوپر روشنی انشاءاللہ ڈالوں گا. اس میں مجھے امامت کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا آپ کو, دین کے معنی کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوں گے, شریعت کے معنی کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوں گے, فقہ کے معنی کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوں گے, شریعت کے اصول کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوں گے, شریعت کے فروع کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوں گے, شریعت کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی بتانا ہوگا, اور پھر ائمہ طاہرین نے اس شریعت کے اصولوں کو, فروعات کو اور مقاصد کو کیسی خوبصورتی سے بجایا, یہ ان مجلسوں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی بامکان حتی الامکان کوشش کروں گا. سوال کرنے کا آپ کو اختیار ہے, لیکن سوال آپ مجھے لکھ کر دیں گے تو میں دوسرے دن اس کے جواب کی کوشش کروں گا. سوال کرنے میں آپ آزاد ہیں, ڈونٹ ہیزیٹیٹ. کوئی بھی جو لیکچرز میں دیتا ہوں اس میں تو اسی وقت سوال ہوتا ہے, اسی وقت جواب دیتا ہوں, لیکن مجلس میں تو یہ نہیں ہو سکتا, مجلس میں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ سوالات مجھے لکھ کر دیں دوسرے دن میں انشاءاللہ, مگر سوالات موضوع سے متعلق ہیں, میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے پوچھیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے آپ پوچھیں, یہ ایک نہ کہا. اس کے علاوہ جس نے کہا اس کو راس نہ آیا. تو میں اپنی عزت آبرو لے کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. موضوع سے متعلق جو کچھ میں پڑھوں اس سے متعلق آپ کو بے شک سوال کرنے کا حق حاصل ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے, ہر مسلمان کہتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے, کوئی یہ کہے کہ قرآن ہماری کتاب نہیں وہ مسلمان نہیں. دیکھیے میری جو تقریر ہو رہی ہے, مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پڑوس میں سنی حضرات ہیں تو وہ سنی حضرات بھی سنیں, میں انہیں کو سنا رہا ہوں, انہیں کو سنا رہا ہوں. اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ ڈی وی ڈیز یا سیریز جو ہیں یہ سنی علماء تک آپ پہنچوا دیں, اگر آپ ناصف سمجھیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن ہر مسلمان کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی. قرآن نے کہا ہے کہ زبور پر ایمان لاؤ, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. قرآن نے کہا ہے کہ صحف ابراہیمی پہ ایمان لاؤ, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. قرآن نے کہا کہ انجیل پر ایمان لاؤ, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. تو کیا تورات انجیل صحف ابراہیم اور قرآن برابر ہو گیا؟ یہ اسی وقت برابر ہوں گے جب موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اور محمد برابر ہو جائیں. اگر نہیں دلیل ابھی کہاں, دلیل بعد میں آ رہی ہے. اگر محمد محمد ہیں, حضرت عیسیٰ مرسل ہیں بے شک, حضرت موسیٰ مرسل ہیں بے شک, حضرت ابراہیم مرسل ہیں بے شک, مگر یہ مرسل نہیں ہیں, یہ امام المرسلین ہیں. امامت موضوع ہے, امام المرسلین ہیں. تو کیا ہے, حضرت موسیٰ نبی تھے اب نہیں ہیں؟ اے نبی بے شک تھے, اگر آپ کے نبی نہیں تھے آپ مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے. حضرت عیسیٰ نبی تھے بے شک تھے, حضرت ابراہیم رسول تھے بے شک تھے, اب نہیں ہیں. اب کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. جن کی نبوت و رسالت تھی ان کی کتاب بھی تھی, ان کی کتاب بھی تھی, اور جن کی رسالت ہے ان کی کتاب بھی ہے. اب ہوا چاہے ہمیں, دیکھیے جب قرآن نے کہیں مانا تو بھائی تو مانتا ہم لائیں گے ہی, اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا کہ تورات پر ہمارا ایمان اللہ کلام تھا ہے نہیں؟ اب بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. انجیل اللہ کلام تھا اب نہیں ہے. قانون تو کبھی رہ نہیں گیا ہے. کتابوں میں قانون کی یہ بات لکھا ہوا ہے, لکھی بھی ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے, ہے کہ نہیں بتائیے. آتے چیکنگ کرنے والے وہ کچھ مشینیں لیے اسے چیک کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی ہے کہ نہیں ہے. ابھی پانی ملاتا وہ زہر تھوڑی ملاتا ہے, پانی تو ملا ہوا ہے, زہر تھوڑی ملا ہوا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے یہاں بھارت میں یوریا سے دودھ بن رہا ہے. یوریا جو زہر ہوتا ہے اس سے دودھ بن رہا ہے. قانون یہ ہے نا کہ دودھ میں پانی ملایا پکڑے گا. پھر پانی ملا رہا ویسے آپ پانی الگ سے تو کوئی پرابلم نہیں, دودھ ملا دیا تو پرابلم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو اپنی ذات ہی میں شرک گوارا نہیں ہے بلکہ اپنی کتاب میں بھی کسی کا شرک. اپنی کتاب میں بھی کسی کی شرکت وہ گوارا نہیں کرتا. اس لیے اب معیار یہ ہوا کہ تورات کا اور انجیل کا اور دیگر صحف سماوی کا صرف وہ پورشن درست ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے, اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا خیر تو وہ تو گئے, اب ہمارے پاس تو قرآن ہے. کسی شے کا ہونا کافی نہیں ہوتا. آپ سوال کیجیے گا دھڑا دھڑ خوب. کسی شے کا ہونا کافی نہیں ہوتا, ہر شے کا اس کی صحیح جگہ پر ہونا ضروری ہوتا ہے. ہر شے کا اس کی صحیح جگہ پر ہونا ضروری ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اس مقصد کا اس سے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن تو ہے ہمارے پاس, دو شکلیں ہیں قرآن کی. ایک تو مقدس بہت ہے, مقدس ہے. زمین تو خدا نہ خاصہ گر گیا آفت آ گئی, ہم نیچے بیٹھے ہیں, قرآن ہمیشہ طاق پر رہے گا. چلیں گے قرآن کو سر پر رکھ کر چلیں گے, احترام سے لے کر چلیں گے. مقدس ہے, آپ غلط تھوڑی کر رہے ہیں. میں کہوں غلط کہ مصیبت آ جائے, مگر ابھی کہہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسرا مسئلہ قرآن کا کیا ہے, برکت. لڑکی جا رہی ہے, لڑکی نے الف کا نام بے بھی نہیں پڑھا ہے, اور جہیز میں ایک سجا سجایا قرآن دیا جا رہا ہے. کیوں؟ برکت ہوگی. دکان کے اندر اونچائی پر قرآن رکھا ہوا ہے, کیوں رکھا ہے؟ برکت ہوگی. مرنے والے کا دم نہیں نکل رہا ہے, سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا کہ اس کا دم جلدی نکل جائے, نکل بھی جائے گا. یہ قرآن کا مقصد ہے. یہ قرآن کے, ابھی تین دن پہلے میں نے اخبار میں دیکھا کہ ایک قرآن کہاں میں بھول گیا, اخبار میں تھا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, تیار کیا گیا ہے جس کا وزن ہے 80 کے جی. کہاں؟ رشیا میں. اب دیکھیے رشیا میں, اب رشیا میں 80 کلو کا قرآن نہیں ہوا تو کہاں ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ 80 کلو کا قرآن جو ہے اس کو اٹھائے گا کون؟ تو قرآن آپ وہی مس کر رہا تھا کہ ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پر ہونا چاہیے. آپ نے 80 کلو کا قرآن اس لیے بنایا ہے کہ وہ آپ کے دل میں نہ رہے, میوزیم میں رہے. تو میوزیم میں تو مردہ چیزیں رہتی ہیں, قرآن کو مار کے آپ نے میوزیم میں رکھ دیا, قصہ ختم. یہ صورتحال ہے. ارے بھائی قرآن تقریباً تھوڑا یا سب کا سب ہر مسلمان کو یاد ہے. سورہ الحم تو یاد ہو گئی. بھیا میں نے بھارت میں پڑھا تھا, میں نے کہا تھا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے, آپ بتائیے صحیح کہ غلط. نامہ میں نہیں لیتا کسی کا, بھارت کے اخباروں میں چھپا تھا کہ پاکستان کے ایک منسٹر صاحب تھے, ان سے کہیں یہ کہا گیا کہ آپ قل ہو اللہ ہو احد پڑھیے, وہ بیچارے نہیں پڑھ سکے. صحیح ہے غلط ہے یہ؟ ہے لیجیے سر لیجیے سر. قصہ ختم ہو گیا, یہ قصہ ختم ہو گیا. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اپنے کو اسلامی ملک کا وزیر کہے اس کو سورہ توحید سورہ اخلاص پانچ آیتیں وہ اس کو یاد نہ ہو تو اس کو یاد کیا ہوگا. لیکن ان کو بھی کم سے کم قل ہو اللہ تو یاد تھا, بس آگے نہیں یاد تھا, آنکھ پا کے وہ اٹک گئے, آگے نہیں بڑھ پائے. اور اسی طرح سے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, مدرسوں میں قرآن یوں پڑھایا جا رہا ہے کہ بچوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھی جا رہی ہیں اور قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ہے نہیں کہے کہ نہیں ہوتا یہ مدرسوں سے اس لیے میں چڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ہم زنجیریں کھولنے کے لیے آئے تھے, ملا کہتا ہے زنجیریں باندھ باندھ کے قرآن پڑھائیں گے. یزو انہوں اسلحم والاغلال التی کانت علیہم, قرآن کہتا ہے ہم زنجیریں کھولنے کے لیے آئے, ساری زنجیریں کھول دو, بی فری انڈیپینڈنٹ, آزاد ہو جاؤ بالکل. اب ہم قرآن پڑھا رہے ہیں بچوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال ڈال کے, دوسرا کیا علاج, یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ارے بھائی مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, حفظ قرآن کے مقابلے ہو رہے ہیں, تلاوت قرآن کے مقابلے ہو رہے ہیں, قاریان قرآن گلے پھاڑ پھاڑ کر قرآن سنا رہے ہیں, اور قرآن سنانے کا اسٹائل ہی ہوتا ہے کہ جب حلق پھاڑ پھاڑ کر وہ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تو کانوں پر بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں, آنکھیں ہی بند کر لیتے ہیں, مطلب نہ آنکھیں کام کرتی ہیں نہ کام کرتے ہیں, قرآن سنا رہے ہیں. بہرحال کسی بھی طرح سے وہ قرآن سنا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. آدھی مولا تو فاتحہ خانی ہو رہی ہے, قرآن خان, کتنا قرآن 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 قرآن. اور قرآن کیا کہتا ہے, قرآن مستقبل بعید کی خبر دے رہا ہے, قیامت کی. پڑھیے قرآن, قرآن قیامت کی خبر دے رہا ہے کہ جب حضور قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گے تو کیا کہیں گے. میں پڑھ رہا ہوں قرآن کے آئے گئے, حضور جب میدان قیامت میں آئیں گے تو کیا فرمائیں گے, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. یا رب, وقال رسول, رسول فرمائیں گے کہ اے میرے رب, اے میرے معبود, میری امت نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. یہ کیا بولے, ہمارے رسول کیا ہے, وہ ساری امت کا شکوا کر رہے ہیں, کسی فرقے کا نہیں, ہمارا شکوا نہیں کر رہے, ساری امت کا شکوا کر رہے ہیں. قوم اتخذوا هذا, اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. تو پسے پشت کہاں ڈال دیا, وہی بات ہوئی. قرآن کا جو مقصد تھا جب آپ نے وہ پورا نہیں کیا تو قرآن کی تصدیق نہیں کی, قرآن کی توہین کی. قرآن کا مقصد ہے ہدایت کرنا. میں ممبر پر بھی کبھی کوئی مثال کے طور پر جھوٹ بات کہوں گا تو بتا دوں گا, ورنہ سچ بات. ہندوستان کے اکثر مقامات پر میں جاتا ہوں, اور یہاں کال مجھے نہیں معلوم ہے, میری ذمہ داری ہے, میں انشاءاللہ کبھی احساس کروں گا کہ علماء کی اسلام میں بڑی ذمہ داری ہے. بیٹا بیٹا اسلام میں علماء کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں خالی مجلسیں پڑھ رہا ہوں پھنس جاؤں گا, اگر خالی نمازیں پڑھا رہا ہوں پھنس جاؤں گا, اگر خالی مسئلے مسائل بیان کر رہا ہوں پھنس جاؤں گا. یہ علماء کرسچن پریسٹ تھوڑی ہیں, یہ علماء ہندو سوامی نہیں ہیں جو مٹھوں میں جا کر بیٹھ جائیں. مجھے پڑھنا تھا بعد میں, خیر بات آگے سن لیجیے. مولا علی فرماتے ہیں, نجم الاغا میں پڑھ لیجیے, مولانا فرماتے ہیں, ہر بلغہ فرماتے ہیں کہ وما اخذ اللہ علی العلماء الا یقاروا ولا قزۃ ظالم ولا صغب مظلوم. اور جب کوئی اپنے کو عالم کہہ کے آگے بڑھے تو اسی وقت اللہ اس سے ایک عہد لے لیتا ہے. سارے علماء مجھ سے بہتر ہے ہزار درجے, مگر میں خالی تذکر کر رہا ہوں, دے رہا ہوں. مولا فرمان ہے کہ ادھر کس کوئی عالم کی حیثیت سے آگے بڑھا, ادھر اللہ نے اس سے ایک عہد لیا کہ کچھ کرو یا نہ کرو, مگر تمہارا مشن ظلم کا خاتمہ ہے. سماج میں ظلم نہ رہنے پائے. یہ نہ ہو کہ ایک بھوک سے تڑپ رہا ہو, ایک کی تجوریاں اڑا رہی ہوں. اگر سماج میں یہ ناہمواری ہو گئی تو تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے جو واقعی علماء ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. اسی لیے آیت اللہ خمینی خالی استخارہ دیتے تھے, خالی نمازیں نہیں پڑھاتے تھے. اس شاہی کا تختہ الٹ دیا کہ جس کی بنیاد ظلم کے اوپر تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس شاہی کا تختہ الٹ دیا کہ جس کی بنیاد ظلم کے. میں نے کوئی ایران سے پیسہ سے نہیں کھاتا, میں سیدھی بات ہے. لیکن پیسہ نہ کھو تو کیا جھوٹ بولوں گا؟ جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہوں. میں ابھی ایران ہو کر آ رہا ہوں, آپ جا کر دیکھیے ایران میں غربت کا خاتمہ. اے بھائی, پاکستان کے سنی علماء حضرات سے میں مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر سروں گا, اللہ کے واسطے آپ ایک حج ہندوستان کا بھی کر لیجئے. ایک حج ہندوستان کا بھی کر لیجئے. وہاں بھی سنی علماء ہیں, وہاں بھی دیوبندی علماء ہیں, وہاں بھی ہر فرقے کے علماء ہیں. وہ علماء ہیں, ہماری ان سے دوستی ہے, ہمارے ان سے ون ٹو ون تعلقات ہیں. میں نام بتا دوں آپ کو, سنی رات سن رہے ہوں خدا کرے, میں ان کو نام بتا رہا ہوں, وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. سلفی مسلک سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے حضرت علیہ سنت کے, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں, مگر سب سے زیادہ سخت مذہب جو ہوتا ہے وہ سلفی مذہب ہوتا ہے. سلفی مذہب کے جو حضرت مولانا عبداللہ خلجی ہیں, سیکرٹری جمعیت اہل حدیث چاندنی چوک, ان کا نمبر چاہیے, نمبر میں دے دوں گا, آپ ان سے میرے بارے میں رائے لے لیجیے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جو صدر ہیں, نام سن لیجئے, میں بھول نہیں رہا ہوں, پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں, تشہیر کی بات میں کروں گا, امامتی تو موضوع ہے نا بھائی. آپ کو حیرت ہوگی, جمعیت اہل حدیث جو سلفی حضرات کا مسلک ہے, اس کے پورے ہندوستان کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی. بتاؤ بیٹا, امام مہدی سلفی. میں نے ان سے پوچھا کہ حضور امام مہدی تو ہمارے تھے, آپ کا کیسے آ گئے؟ ان کا اس مسئلے میں ہم آپ ایک ہیں, جیسے آپ ان کو مانتے ہیں ویسے ہم بھی ان کو مانتے ہیں. صلوات بر محمد و آل. میں دہلی جاتا ہوں, اسے اپنی گاڑی پر لیے مجھے گھماتے رہتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر سے ادھر. ہمارے یہ تعلقات ہیں, آپ نے یہ تعلقات ہیں. ابھی شعبان کے مہینے میں علماء کا ایک ڈیلیگیشن ایران گیا تھا, جس میں پانچ یا علماء تھے, تیرہ سنی علماء تھے, تیرہ سنی علماء ہر خطے ہندوستان کے, کیرلا کے اور حیدرآباد کے اور یو پی کے اور مہاراشٹر سب کے تھے. وہ اس کی میں تفصیل نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے, ان لوگوں کا برین واش کیا گیا تھا. لیکن جب وہ ایران گئے, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بس ایک جملہ بتا دوں کہ جو مولا نے فرمایا ہے علماء کے بارے میں کہ لا یقاض ولا قزت ظالم ولا صغب مظلوم. میں انقلاب سے پہلے بھی ایران جا چکا ہوں. اس وقت جب میں تہران سے مشہد کا سفر بس سے کرتا تھا بھائی, اور بس کسی قصبے میں یا ٹاؤن میں یا گاؤں میں رکتی تھی, اور چارہ پینے کے لیے ہم لوگ اترتے تھے تو زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے, اتنے فقیر اور بےگس گھیر لیتے تھے, اتنے فقیر سائل گھیر لیتے تھے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مصیبت ہو جاتا. اور میں اس کمنٹ کا انتظار نہیں کر رہا تھا, سوچ نہیں رہا تھا. جب پورا سفر کر کے ہم واپس آئے اپنے ہوٹل میں تہران میں, تو ان علماء نے کہا کہ یہاں جو ہم نے حیرتناک باتیں دیکھی, اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ اتنے لمبے لمبے سفر ہم نے بس کے ذریعے اور کار کے ذریعے کیے مولانا, مگر یہاں تو ایک فقیر ہم کو نہیں دکھائی دیا. یہ سننی کہہ رہے ہیں بھائی, یہ سننی کہہ رہے ہیں, ایک فقیر ہم کو نہیں دکھائی دیا. میں نے ان سے تو نہیں کہا, آپ سے میں کہتا ہوں کہ جب ملک جناب امیر سے وابستہ ہوگا وہاں فقیر کہاں سے آ جائے گا؟ سلام. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ کا. بس تو اب اگر قرآن آپ کے پاس ہے اور قرآن کو آپ سمجھ رہے ہیں, قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے, بہت اچھے سر میں پڑھنا کافی نہیں ہے, بہت اچھے قرآن کی جگہ ہے دل, دل میں اتاریے, دل میں اتاریے. مولا علی بن ابی طالب جنگ نہروان کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں, ابھی کوفے کے اندر ہیں, کوفے کے گھر سے قاری کی آواز آئی تلاوت کی, اتنا اچھا لہجہ تھا اس کا, اتنی درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی کہ مولا علی آگے نکل گئے, وہ علی کا چاہنے والا پیچھے رہ گیا. علی پوچھا کیوں پیچھے رہ گئے تم؟ کہا یار یہ دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہے, ذرا آپ بھی رک کے سنیے, آپ بھی رک کے سنیے کیسا قرآن پڑھ رہا ہے, میں نے تو زندگی میں ایسا لہجہ دیکھ سنا ہی نہیں, یہ لہن میں نے سنا ہی نہیں. میں نے کہا کم فارورڈ, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. یہ ذرا سا ناگواری کے انداز سے کہا کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو. اس کی سمجھ میں آگے بڑھ گیا. کچھ دن کے بعد جنگ نہروان ہوئی, لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. مولا علی نے اس سے کہا میرے ساتھ آؤ, ہاں میرے ساتھ آؤ. اس کو لے کر چلے, یہ لاش دیکھی, وہ لاش دیکھی, وہ لاش دیکھی, وہ لاش دیکھی, وہ لاش دیکھی, ایک لاش کے پاس رکے اور کہا کہ وہ جو قاری صاحب جن کی تلاوت سن کر تم ہکا بکا ہو گئے تھے, وہ یہ آرام کر رہے ہیں, یہ ان کی لاش پڑی ہے, یہ ان کی لاش پڑی. فرمایا کہ یہ قاری صاحب وہ ہیں کہ جن کے قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا, قرآن حلق کا کٹک جائے تو کوئی فائدہ نہیں, سے دل میں اترنا چاہیے. کچھ باتیں آپ سے بھی کہہ لوں, پہلی مجلس ہے, پھر مجھے کہنے کا موقع نہیں ملے گا. دیکھیے مجلسوں کی بھی ایک تاریخ ہے. میں غیر موقع صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. پہلے جب مجلسیں ہوتی تھیں, میں آپ کو سوال کی اجازت دے چکا ہوں, اس سے غصہ نہ کیجیے گا, غصہ سوال میں نکال لیجیے گا. مجلسیں ہوتی تھیں, اس میں شیعہ سنی ہندو سب ایک طرح سے شریک ہوتے تھے. غلط نہیں کہوں گا, برا نہ مانیے گا, غلط بات نہیں کہوں گا. شیعہ سنی ہندو سب بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے. ہندوؤں نے تازیوں کے جلوس اٹھائے, ہندوؤں نے بڑی بڑے امام بارگاہیں بنائی. آپ امام بارگاہ کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں, امام کے ساتھ تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ بارگاہ کا لفظ کہا جائے. آپ بتائیے کہ لکھنؤ میں امام بارگاہ کہا جاتا ہے یا امام باڑا کہا جاتا ہے؟ باڑا کا ایک لفظ ہے, ہندی کا لفظ ہے, سمجھ رہے ہیں بچہ؟ باڑا جو ہے ہندی کا لفظ ہے, ہندوؤں نے بنایا پہلے, انہوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو امام باڑا کہا. آج بھی لکھنؤ میں کتنے ٹکٹ رہے ہیں کہ امام باڑا ہو, جواہر لال کے امام باڑا ہو, کس کا امام باڑا, کتنے امام باڑے موجود ہیں, بنے ہوئے ابھی موجود ہیں, اس سے مجلسیں باقاعدہ ہو رہی ہیں. پھر میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا, سب نیک نیت ہیں. میں کسی کو کسی کا ایجنٹ نہیں بتاتا, سب مولا کے ایجنٹ ہیں. ذرا سا اس کا مسئلہ ہے. ہم نے پھر طرز تقریر ایسا اختیار کیا کہ ہندو ہم سے کٹتے چلے گئے. ایک واقعہ بتا دوں آپ کو, آج مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے. ایک صاحب لکھنؤ کے بیٹھے ہیں اس لیے میں, اور یہ آدھے ہیں, اتنی بڑی داڑھی گواہی دے رہی ہے ان کی. جی دہلی میں ایک صاحب تھے ویاس دیو مشرا، ان کی ماں جب یہ چھوٹے سے تھے 8-9-10 برس کے اور تعزیہ کا اور علم کا جلوس دہلی سے گزرتا تھا تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر حضرت عباس کا علم چمواتی تھی، ہائے میرا مقدر. یہ ہندوؤں کی عقیدت ہے، آپ ذرا غور کیجیے، یہ ہندوؤں کی عقیدت. بھائی آپ نے سبیل کے جو بچوں کو مارا ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے کردار دکھا دیا. ہم نے اپنا کردار دکھایا کہ ہم پانی پلاتے ہیں، آپ نے اپنا کردار دکھایا کہ آپ پانی پلانے والوں کو مارتے ہیں. قصہ ختم. یہ تو پرانا حضرت ہر کے زمانے سے چلا رہا ہے، ہم پانی پلا رہے ہیں ہم کو مار رہے ہیں. تو یہ بچہ بچہ جاتا تھا، اب یہ جوان ہوا اور ایک منزل تک پہنچا، سپریم کورٹ کے ایجوکیٹ ہو گئی ہے. اب یہاں سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر دہلی میں 10 آدمی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو 9 شیعہ ہوں گے، 10ویں ویاس دیو مشرا ہوں گے، 10ویں ہر مجلس موجود. چھوٹی سی مجلس ہو، محلے کی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، ہر جگہ ویاس دیو مشرا سنتے رہے ہیں. میں نمبر پہ کہہ رہا ہوں، ہر مجلس میں ویاس دیو مشرا موجود ہے. دہلی میں امامیہ ہال جب پارٹیشن ہوا، سارے ہندوؤں نے آ کے اس کا قبضہ کر لیا. ویاس دیو مشرا نے ہندو ہوتے ہوئے خود امامیہ ہال کی طرف سے ہندوؤں سے کیس لڑا، سپریم کورٹ تک لڑا، وہاں سینئر وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، وہاں سے کیس جیتا. خالی کروانے کے لیے آئے، ہندوؤں نے کام خالی نہیں کریں گے. ہندو لٹھ بندوں کو لے کر آئے، انہوں نے لاٹیاں چلا چلا کر اس امامیہ ہال کو خالی کرایا. آج وہ امامیہ ہال کس شان کا ہے، کتنا شاندار ہے. وہ جا کے آپ پنچکنیا روڈ پر بالکل سینٹرل دہلی میں آپ دیکھ لیجئے اس کو. اپنی قوم کے خلاف اس نے قربانی پیش کی. وہ صاحب مجھے یاد ہیں، ایک صاحب کربلا محلہ میں رہتے تھے، حسینی نام تھا ان کا پورا، ان کا نام مجھے یاد نہیں، مگر اچھے تھے، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے. وہ ہجرت کر کے چلے گئے کربلا محلہ، ان کی جائیداد رہ گئی دہلی میں، اس جائیداد پر غیروں نے قبضہ کر لیا. اب وہ وہاں سے آئے کہ بھائی یہ جائیداد مجھے مل جائے. اور ان کا میں تو عراق سے واپس آؤں گا نہیں، میں تو مرنے کے لیے گیا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کہا کہ مجھے یہ جائیداد کیسے واپس ملے، کیسے کیسے لوں. شیعوں سے پوچھا انہوں نے مقامی کہ بھائی کس کو وکیل بناؤں. کہا کہ سب سے بہتر آپ کے لیے ویاس دیو مشرا ایڈوکیٹ ہیں، وہ شیعوں کے بڑے ہمدرد ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان کو بنائیے، وہ آپ کا کیس جتوا دیں گے. یہ گئے ان کے پاس، ان کہا ہم تمہارا کیس لڑ دوں گا. کیس لڑا. اب ان کا بیان یہ ہے کہ بھائی جب وہ کیس لڑ رہے تھے تو میں برابر ان کے پاس گیا کہ بھائی آپ کی فیس کتنی ہوئی کا لے لوں گا. پھر 2 مہینے بعد گیا کہ فیس کا لے لوں گا. پھر 4 مہینے کے بعد گیا فیس کا، میں جلدی گیا لے لوں گا. 3-4 سال تک کیس لڑتا رہا. آخر میں انہوں نے کیس جتا کے ان کی پراپرٹی ان کے حوالے کر دی، ان کا فیس کا لے لوں گا. مجھے عجیب بات، آپ کب لے لوں گا، آپ تو دہلی میں جی. اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک دہلی میں رہے. اب وہ عراق واپس جانے کے لیے، بھائی محبان حسین سن لو، حسین کسی کا احسان بھولتے نہیں ہیں، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، سن لیجیے. اب جب وہ ٹرین پر بیٹھ گیا ممبئی جانے کے لیے، کہ وہاں سے زمانے میں شپ چلتے تھے، 30-35 سال پہلے کی بات ہے. اب بمبئی جانے کے لیے وہ دہلی میں جب ٹرین پر بیٹھ گئے تو یہ ویاس دیو مشرا پہنچے اور جا کے صاف سلامت کے بعد خدا حافظ کے بعد کہہ لے میری فیس. کہہ لے کمال کر دی آپ نے، زندگی بھر کہتا رہا فیس لے لیجیے فیس لے لیجیے. اب کہہ لے لوں گا لے لوں گا. اب وہ گاڑی پہ بیٹھ گیا. اب میں آپ بتائیے بھائی میں انتظام کروں گا کچھ کروں گا. نہیں نہیں آپ گھبرائیں نہیں، کوئی گھبرائیں نہیں، فیس میری کچھ نہیں ہے، بہت مختصر فیس ہے. کیا فیس ہے آپ کی؟ کہا آپ کربلا مولا جا رہے ہیں نا، جب مولا کے روزے پر جائیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے. جب مولا کے روزے پر جائیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے، یہ میری فیس ہے. امام حسینی صاحب کا بیان، بس میں جس میں ختم کر رہا ہوں، حسینی صاحب کا بیان یہ ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا، آپ سوال کریں گے تو بتا دوں گا آپ کو، مجلس میں نہیں پڑھوں گا. حسینی صاحب کا بیان یہ ہے کہ جب میں کربلا معلہ پہنچا تو وہ بالغ شخصیت تھے، دو تین دن کے بعد کربلا معلہ کے کردار ان سے ملنے کے لیے آئے، سن لیجئے سن لیجئے، کربلا معلہ کردار ان کے پاس ملنے کے لیے آئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے عربی میں کہا کہ شیخ مینو ہاردا مشرا، یہ کون کہہ رہا ہے بیٹا، پورا تم کو سلامت رکھے، کون کہہ رہا ہے کلیدار، عربی میں اس نے کہا یہ ہندوستان ہے مشرا کون ہے، اب وہ حضرت بڑے کہ ان کو یہاں مشرا کی کیا خبر، تو ان کا آپ کو مشرا سے کیا تعلق، اور مشرا کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہا میں کیا جانوں مشرا کون ہے، لیکن میں نے گزشتہ شب جمعہ کو یہ خواب دیکھا کہ جیسے میں مولا کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہوں اور مولا ایک ایک قصر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہذا قصر حبیب، یہ حبیب کا قصر ہے، ہذا قصر زہیر، یہ زہیر کا قصر ہے، ہذا قصر حر، یہ حر کا قصر ہے، اور کئی ایک قصروں کی طرف اشارہ کر کے بتانے کے بعد کہ ان کا قصر ہے، ان کا قصر ہے، ان کا قصر ہے، ہذا قصر مصرا، یہ مصرا کا قصر ہے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، یہ مصرا کون ہے کہ جس کا قصر کی طرف امام نے جنت میں اشارہ کیا، انہیں اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، رونا شروع کیا، اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اور کیا اس کے اندر جو بات ہے وہ میں مجلس میں پڑھنا مناسب نہیں، ہم اسے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، میں کوئی چھپاؤں گا نہیں. تو حسین کے ساتھ یا حسین کے کسی چاہنے والے کی آپ نے خدمت کی، خلوص کے ساتھ حسین کا چہرہ نظر میں رکھ کے کہ مولا یہ آپ کا ہے اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں، تو آپ اگر مولا کے چاہنے والے کو نہیں بھولیں گے تو حسین آپ کو بھی نہیں بھولیں گے، یہ بات آپ یاد رکھیے. اور بس اتنا سوال کر دوں کہ مشرا صاحب کا بیچارے کا انتقال ہو گیا، کہ ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے گھر کی عورتیں پابندی سے خمس کی رقم ہمارے ٹرسٹ میں بھیجتی رہتی ہیں ہر سال، بہت سے شیعہ یا نہیں کرتے، آگے بہت سی باتیں بتا نہیں پا رہا ہوں آپ کو، میری مجبوری کو آپ سمجھتے ہوں گے، ہیوج اماؤنٹ آپ خمس یہ فیملی ہر سال ہمارے یہاں بھیجتی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حسین سے ان کا رابطہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، اہل بیت سے ان کا رابطہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جیسے لوگوں نے قرآن کو نہیں پہچانا ہے، ویسے ہی آپ نے حسین کو بھی نہیں پہچانا ہے. حسین کا جو میں عرض کر رہا تھا، اس کے بعد سے ہماری مجلسوں کا رنگ یہ ہوا کہ سنی کٹ گئے ہمارے یہاں سے، سنیوں نے آنا چھوڑ دیا، ہم نے اتنی نگیٹو باتیں پڑھی، اسلام پازیٹو پریچنگ کا مذہب ہے، نگیٹو پریچنگ کا مذہب نہیں ہے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ قرآن کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ڈونٹ بی نیگیٹو. میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، آگے آپ کو اختیار ہے، میں نے کسی کی نیت معاملہ نہیں کیا، نیتیں سب کی صحیح ہیں، خلوص میں نے کسی کا معاملہ نہیں کیا، لیکن تھوڑا فکر والی بات ہے. اب دیکھیے، آج انٹرنیٹ کے زمانے میں تو آپ کو حسین کو ایسے انداز سے پیش کرنا چاہیے تھا کہ عیسائی، ہندو، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، حسین کے کردار میں اتنی کشش ہے کہ اگر آپ حسین کو حسین کی شکل میں پیش کریں پوری دنیا حسین کے دامن سے آ کر لپٹ جائے گی. अरे भाई बहुत सी बातें मैं नहीं कह पा रहा हूँ आपके सामने, इसके बाद जो ये बात मैं कह रहा हूँ इसके बारे में आपको सवाल करने का राइट मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दिस ऑफिशियल सीक्रेट। मेरी इतला में इस दुनिया में कितनी ऐसी जगह हैं कि खुदा की कसम कितनी ऐसी जगह दुनिया में है कि जहां 3-4 साल पहले एक भी मातमदार नहीं था, एक भी अदादार नहीं था, और आज उन मुल्कों में हजारों अफराद पर मुश्तमिल हुसैन के जुलूस निकल रहे हैं। नाम मुल्कों के नहीं बताऊंगा आपको, कभी नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है, लेकिन आप मेरे पर एतबार आप यकीन कीजिए। ये हुसैन में कशिश, आप हुसैन को छोटा ना कीजिए, छोटा ना कीजिए, हुसैन का तारुफ कराइए, यही आपका फरीद है। अच्छा सुनने कर गए थे, चलिए किस्सा खत्म हुआ। अब शियों में दो ग्रुप हो गए, अगर एक ग्रुप से मैं वाबस्ता हूं तो दूसरे ग्रुप वाले मुझे नहीं सुन रहे हैं, और दूसरे ग्रुप वाले पढ़ रहे हैं तो हमारे ग्रुप, मेरा कोई ग्रुप ग्रुप नहीं, मिसाल तौर पर कह रहा हूँ, हमारे ग्रुप वाले उनको नहीं सुन रहे हैं, वो उनके कह रहे हैं कि मुनाफिक हैं और दुश्मनों के एजेंट हैं, वो उनको कह रहे हैं कि मुनाफिक हैं और दुश्मनों के एजेंट हैं। नहीं मुनासिब हैं ये बातें, ये बातें मुनासिब नहीं हैं। मैं दुबई गया हुआ था, दुबई में मैं जहाँ ठहरा हुआ था उन साहब ने कहा कि साहब आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैंने कभी आए लड़ने के लिए? वो जो यहाँ मसला है कि इख्तलाफी चल रहा है बहुत जोर शोर से, वो उसी मसले पर उन्होंने खुद ही अगर आपसे लड़ने आ रहे हैं। देखा मैं इतना सा आदमी देखा, लंबे तवंगे माशाल्लाह पंजाबी गुस्से में भरे हुए, कहले मैं आपसे लड़ने आया हूँ, मैं उसको सेब खा रहा था। मैंने कहा जो मुझसे लड़ने आता है पहले मैं उसे सेब खिलाता हूँ। मैंने सेब की एक फांक काट के उनके मुंह के अंदर रख दी, आधा गुस्सा तो वहीं उनका चला गया। अगर आप किसी के गुस्से का जवाब प्यार से देंगे भाई तो उसका भी गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने इंतहाई नरमी से उनसे बात शुरू की, प्यार भरे अंदाज में, बहुत सख्त वो मुझसे बातें कर रहे थे लेकिन मुझे तो गुस्सा उठाता नहीं है। उन्होंने एक चीज के बारे में कहा कि ये किताब, ये फुला किताब में एक जवारी बहुत बड़ी किताब है, अहम किताब है, मसादिर में है, उसका नाम लिया कि ये बात तो वहां मौजूद है। मैंने कहा आपसे जिसने कहा है सही नहीं कहा है, मैंने वो किताब पूरी पढ़ी है, उसमें कहीं ये बात लिखी हुई नहीं है, ऐसी बात नहीं है उसमें लिखी, मैंने किताब को पढ़ा है। फिर मेरे इस बर्ताव का असर ये हुआ कि उन्होंने जो अपनी गाड़ी पर बिठाया तो जब तक मैं दुबई के चक्कर काटता रहा वो अपनी गाड़ी से मुझे उतरने नहीं दे रहे थे। पूरे तो वो नहीं बदले लेकिन आधे तो बदल ही गए। इसलिए जो रसूल की सीरत है, जो अहले बैत रसूल की सीरत है, अली के मानने वालों, इख्तलाफ तो होगा, दो आदमी बैठेंगे दो आदमी की नजरिए में इख्तलाफ होगा, मगर इख्तलाफ को इंतशार में जाहिल बना बदलते हैं, पढ़े लिखे लोग कभी नहीं बदलते। ये पहली मजलिस थी, इसलिए मैंने आपके सामने इतनी बातें अर्ज कर दी। कुरान का इरशाद है अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, अगर कुरान पर आपका अमल होता हम सबका सुन्नी शियों का तो यह आयत हम भूल गए होते, हम मनहूस। यहाँ लिखा हुआ अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, दीन को कायम रखो और दीन के बारे में झगड़ा न करो। फिरौन का करना बताया जाता है जाला अहलहा शिया, ये फिरौन की डिप्लोमेसी थी कि वो डिवाइड एंड रूल पर अमल करता था, एक को दूसरे से लड़ाता था। तो अगर कोई मौलवी, कोई खतीब, कोई काफिर, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, मेंबर के जरिए, स्टेट के जरिए मुसलमानों को लड़ रहा है तो वो मोहम्मद मुस्तफा का वारिस नहीं है, फिरौन का वारिस है। बस अजीजों मोहर्रम का चांद हो गया, अभी आप समाज रमा रहे थे, मुहर्रम का चांद होने की इतला अहले मदीना को कैसे होती थी? मैंने शायद गुज़श्ता साल पढ़ा था, जब मुहर्रम का चांद हो जाता था तो अहले मदीना को मुहर्रम के चांद होने की इतला इमाम जाफर सादिक के बावाज़ बलंद गिरिया से होती थी। इमाम चीख मार कर रोते थे, और जब इमाम चीख मार कर रोते थे तो अहले मदीना समझ लेते थे कि मुहर्रम का चांद हो गया। بس وقت ختم ہو گیا آج مسائل میں کم پڑھ رہا ہوں کل سے انشاءاللہ میں زیادہ مسائل پڑھوں گا آج وقت ختم ہو گیا ہے. ایک شخص اس کا نام ہے عبداللہ بن سنان وہ کہتا ہے میں باہر سے آیا مدینے پہنچا تو میں دیکھا کہ مدینے میں ایک ہلچل میں مچی ہوئی ہے میں نے پوچھا کیا بات ہے مدینے والوں کا بات کیا ہے چراغ قبر مصطفیٰ بجھنے والا ہے وارث رسول حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا بس اس مسائل نہیں پڑھواؤں گا زیادہ آج کل سے زیادہ پڑھوں گا. کہا میں اس جگہ آیا جہاں قافلہ تیار ہو رہا تھا میں دیکھا قافلہ تیار ہو گیا ہے بنی ہاشم کے جوان تیار ہو گئے ہیں مختصر امام کے جو ساتھی تھے وہ تیار ہو گئے ہیں اب ناقے لائے جا رہے ہیں کہ بیویوں کو گھروں سے نکال نکال کر ان ناقوں پر بٹھایا جائے. کہا میں دور جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے وہاں سے منظر دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ایک گھر کا پردہ اٹھا اور اس کے اندر سے ایک بیوی نکلی ایک چاند سا بچہ جس کی عمر 14-15 سال کی رہی ہوگی وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس بیوی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا اور لانے کے بعد عزت و احترام سے ناقے پر بٹھا دیا. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے یہ بچہ کون. کہا کہ یہ بیوی حسن کی بیوہ ام فروہ اور یہ بچہ یتیم حسن قاسم ابن حسن. کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر کا پردہ اور اٹھا اور اب 18 برس کا جوان چاند کا ٹکڑا حسن کا پیر وہ آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا لے کر آہستہ آہستہ عزت و احترام سے لایا اور لانے کے بعد جھک کر بیوی کو ناقے پر بٹھا دیا. میں نے پوچھا یہ کون. کہا کہ یہ لیلا اور یہ حسین کا فرزند علی اکبر جو اپنی ماں کو عزت و احترام سے لے کر آیا. کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک گھر کا پردہ اور اٹھا اور پھر میں نے دیکھا ایک بیوی نکلی اور اب ایک شیر 30 سال کا عباس ابن علی یہ آگے بڑھا عزت و احترام سے لایا. میں نے پوچھا یہ کون. کہا یہ حسین کی بہن ام کلثوم. یہ حسین کا بھائی عباس ابن علی جس نے عزت و احترام کے ساتھ لا کر اپنی بہن کو بٹھا دیا. کہا اب تک میں دیکھا قاسم آگے بڑھے علی اکبر آگے بڑھے عباس آگے بڑھے. کہا ایک مرتبہ میں دیکھا پردہ اٹھا گھر کا اور جیسے ہلچل مچ گئی عباس بھی دوڑے علی اکبر بھی دوڑے قاسم بھی دوڑے حسین بھی دوڑے اور سب نے بڑھ کر ایک بیوی کا ہاتھ پکڑا اور عزت و احترام سے لے کر آئے اور ناقے پہ بٹھا دیا. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے کہ اس کے لیے سب دوڑ پڑے. کہا نہیں مارا سونے یہ زینب بنت علی ہے بھی آگے بڑھ گئے عباس بھی آگے بڑھ گئے قاسم بھی آگے بڑھ گئے حسین بھی آگے بڑھ گئے. داروں سائیکولوجی بتاتی ہے کہ بات سے بات انسان کو یاد آتی ہے. جو بیوی مدینے سے اس عزت و احترام سے روانہ ہوئی تھی چھٹی کو سوال کرو پاسے ماؤ آ کر زینب کو سوال کرو بس عالم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واحفظ زماننا وأعرارنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.